Masyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiq ajma'in. Alhamdulillahilladzi yu'minul khaifin wa yunajjis salihin. Yada'ul mustakbirin wa yarfa'ul mustadha'afin. Bi yuhliku mulukan wa yastakhlifu akharin. Qasimil jabbarin wa mudrikil haribin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, rahmatan lil alamin, shafi'il mudhnibin, sayyidana wa maulana abil qasim Muhammad. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون درود بيجي محمد وعلي محترم سامعین ادارہ حسین مشن کی جانب سے یہ دو روزہ مجالس کے جس میں ہمارا عنوان در حقیقت مومن کی صفات قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں رہا اور جس موضوع کا انتخاب کیا ہے در حقیقت اس سورے کو بھی خداوند عالم نے سورہ مؤمنون کے نام سے موسوم کیا ہے اہل ایمان کے نام سے تعبیر کیا ہے اور اس کی ابتدائی آیات میں خداوند عالم نے اہل ایمان کی کچھ علامتوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ مؤمنین در حقیقت ان صفات کو اپناتے ہوئے دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں اور قبل اس کے باقاعدہ آغاز کروں چونکہ ایک ادارے کی جانب سے یہ مجلس ہو رہی ہے اس ادارے کی جانب سے ایک چھوڑا سا مدرسہ بھی یہاں پر ہے جس میں قوم کے بچے اور بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے یہ ہم سب کا فرض ہے ہم سب کی اخلاقی دینی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے ہمکنار کرنے کے لیے مولانا دامن علی صاحب یہ موجود معلم ہیں یہاں پر خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو بھی دام درہم سخنیں دین اسلام کو اس کی تعلیمات کو تعلیمات کربلا کو عوام تک پہنچا رہا ہے یقیناً وہ قابل لائق تحسین ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کے بچے بچیوں کو ارجن گرامی ان مدارس میں بھیجیں تاکہ یہ بچے اور بچیاں تربیت یافتہ ہوں اور خاص طور پر بچیوں کے لیے خاص طور پر تاکید کروں گا سادات کالونی کے مومنین تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنی بچیوں کو ضرور اسلامی تعلیم سے پردے سے حجاب سے آگاہ کریں صرف وقت نماز لاؤڈ سپیکر بند کر دینا وقت اذان اور اس کے بعد دوبارہ مجلس کو شروع کر دینا یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے حقیقت ہے، یا نماز سے پہلے اتنی جلدی مجلس شروع کی جائے کہ نماز اور مجلس کا ٹکراؤ نہ ہو، یا مثال کے طور پر مجلس نماز اور جماعت کے وقت کے بعد شروع ہو. اسی سادات کالونی میں ایک دفعہ میں مجلس پڑھنے کے اتفاق ہوا. وہ مجلس کتنی دیر کی تھی تصور کر سکتے ہیں؟ 15 منٹ کی مجلس تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب 11:30 سے 12:15، 12:15 سے 12:30، 12:30 سے 1:15، 1 بجے ممبر بیٹھے، اس کے بعد 1 بجے ہم اتر آئے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. اور ماشاء اللہ سے وہ مومنین کے مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس تھی. کتنے مومنین بیٹھے تھے؟ شاید 12 سے 15، اس سے زیادہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس سے زیادہ. اب مومنین کو اگر اپنے مرحومین سے دلچسپی نہ ہو تو کم سے کم فرش آزاد ہے تو دلچسپی ہونی چاہیے تھی. تو قوم کے بچے بچیوں کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. اور ظاہر بات نچلی منزل تو آپ نے بہبود آبادی والوں کو دی ہوئی ہے. وہ بہبود آبادی صرف 2 بچوں کو پیدا کرنا نہیں ہے، اہل بیت کی نظر میں بہبود آبادی کا مقصد یہ ہے، اہل بیت کی ڈکشنری میں بہبود آبادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دین و دنیا کی بہبود کا انتظام کرو. بھائی 2 بچے ہی اچھے، یہ بطخ کے تو ہو سکتے ہیں، انسانوں کے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ انسانوں کے نہیں ہو سکتے اہل بیت کی نگاہ میں. ہاں یہ اور بات ہے، اہل بیت کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے اگر ہو جائیں گے، کم بچے خوشحال گھرانہ کا آپ نے ٹائٹل لگایا ہے گھر پر، تو پھر ان کی اچھی تربیت بھی کریں. ضروری نہیں کہ آپ 10 بچے آپ کے ہوں، آپ 10 فرزندوں کے والد محترم کہلائیں، لیکن کسی کی بھی اسلامی تربیت نہ ہو. تو بہبود آبادی صرف کوانٹیٹی کے لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے، کوالٹی کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد. تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ فرشا ادا پہ آؤ گے تو وہ محبود آبادی جو تمہارے قدموں کے نیچے ہے جب تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گی تو سدھر جاؤ گے. درود بھیجے محمد والے محمد. تو سورہ مومنون میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون، اس پہ گفتگو ہو گئی. آج سے ترتیبہ دے کر اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. قد افلح المومنون، مومنین فلاح پا گئے. فلاح کے بارے میں کل میں اپنے مطالب کو آپ کی سماعت عالیہ دہنے عالیہ تک منتقل کر چکا ہوں. دیکھیں عربی زبان میں کامیابی کے لیے 2 قسم کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک فلاح کا لفظ اور ایک فوز کا لفظ. فلاح اور فوز میں بنیادی طور پر دونوں تو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے گھر اور مکان اگر دیکھا جائے تو ایک ہی جگہ کو کہا جاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے. اسی طرح فوز اور در حقیقت اس کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت اعلیٰ درجے کی ہو. توجہ فرمائیے گا، اب یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، مؤمنین فلاح پا گئے، مؤمنین کامیاب ہو گئے، تو خدا کہہ رہے دیکھو یہ ایک درجے کی کامیابی ہے. توجہ فرمائیے گا بھائی، دیکھیے آپ کو آپ کے حصے کا جزا مل گئی، پاداش مل گئی، اجر مل گیا، ثواب مل گیا. توجہ فرمائیے گا، یعنی کہ پورا کا پورا بدلہ آپ نے خداوند عالم سے ثواب کی صورت میں لے لیا. خدا کہہ رہا ہے اب اس ثواب کو اوپر لے جانے کے لیے ایک روحانی لفٹ کی ضرورت ہوگی. بھائی اگر آپ کسی پلازا کی مثال کے طور پر 5ویں منزل پہ رہتے ہیں اور آپ نے 40 کلو کی کوئی بوری اٹھانی ہے، تو آپ نے پیسے دے کے بازار سے 40 کلو آٹے کی بوری تو اٹھا لی ہے، لیکن اب اس کو لے جانے کے لیے قوت بھی تو درکار ہونی چاہیے جو 5ویں منزل تک لے جائے. اگر آپ نے پلازا کے دروازے بھی رکھ دی تو تھوڑی دیر بعد جب اوپر سے نیچے آئیں گے تو بوری بھی غائب ہوگی اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا. تو خدا کہہ رہے دیکھو فلاح پوری کامیابی کو کہا جاتا ہے، فوز اس کامیابی کو کہتے ہیں جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور یہ کامیابی تمہیں فقط اور فقط علی اور اولاد علی کے در سے ملے گی، کہ جہاں تمہیں درجہ بھی پورا ملے گا اور اونچے درجے کی کامیابی بھی نصیب ہوگی. جہاں تمہیں پورے درجے کا اور پوری کامیابی، اعلیٰ ترین درجہ. اور یہ کہاں سے ہمیں ملا یہ اعلیٰ ترین درجہ؟ کہ جہاں پر فلاح کا لفظ بھی استعمال ہوا اور جہاں پر در حقیقت فوج کا لفظ استعمال ہوا. وہ کون سی حدیث ہے کہ جہاں فلاح بھی ہے جہاں فوج بھی ہے؟ وہ کون سا در ہے کہ جہاں پورا بدلہ بھی ملتا ہے جہاں اعلیٰ درجے کا درجہ بھی عطا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، وہ فقط فقط قرآن و اہل بیت کا در ہے. توجہ فرمائیے گا، لیکن خدا بند عالم در حقیقت ہمیں مومن بنانا چاہ رہا ہے. اب مومن بنانے کے لیے خدا نے کہا دیکھو ایک نصاب دے رہا ہوں، بغیر نصاب کے تم ہدایت نہیں پا سکتے، تربیت نہیں پا سکتے. وہ نصاب کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. وہ قرآن اور اہل بیت، قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہیں. اب ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھتے جاؤ گے، عمل کرتے جاؤ گے، قرآن اہل بیت کی عمل کی تصدیق کرے گا، اہل بیت قرآن کی حقانیت کی دلیل پیش کریں گے، اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب خدا کہہ رہے فوج بھی چاہیے، فلاح بھی چاہیے. فلاح تو تمہیں تمہارے عمل کے بدلے میں مل جائے گی، لیکن فوج کہاں سے ملے گا؟ تو خدا کہے گا کہ جب آئے تطہیر نازل ہوئی ہے، جب چادر یمنی کے نیچے، کسائی یمنی کے نیچے نبی اکرم نے تمام پنجتن کو جمع کر لیا، تو آئے تطہیر نازل ہوئی. اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرہ کیا فرماتی ہیں؟ فقال علی درود بھیجے محمد وال محمد کا، فقال علی لابی یا نبی، اے نبی اللہ، اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. توجہ فرمائی گئی، یہ ہے نقطہ فضیلت کا. اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله، کہ یا رسول اللہ ہم بھی چادر کے نیچے جمع ہو گئے. توجہ فرمائیے گا، ہم جو چادر کے نیچے جمع ہو گئے، آئے تطہیر بھی نازل ہو گئی، خدا نے بھی قصیدہ پڑھ لیا، آپ نے بھی بتا دیا کہ یہی اہل بیت ہے مقصود کائنات، تو آپ بتائیے کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے عند اللہ؟ توجہ فرمائیے گا. ابھی اگر اہل بیت کو سمجھ جاؤ گے دین سمجھ میں آ جائے گا. اخبرنی ما لے جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله، وہ فضل، وہ فضیلت، وہ عظمت در حقیقت جو خدا کی بارگاہ میں ہے، ذرا مجھ تک بھی پہنچا دیجئے. یہ عند اللہ ذہن میں رہے. اور ایک عند اللہ قرآن میں بھی آیا ہے، ان الدین عند اللہ ہے اسلام، کہ اگر کوئی دین ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو وہ عند اللہ. اور اس عند اللہ کو ملائیے اہل بیت کی فضیلت کے سائے میں دین سمجھتے چلے جائیے. درود بھیجے محمد وال محمد کا. ایک وہ عند اللہ ہے، عند الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک ہے. اب اس دین کی فضیلت کیسے معلوم ہوگی، اس قرآن کی فضیلت کیسے معلوم ہوگی؟ تو خدا کہے گا چادر کے سایہ کے نیچے جمع کر کے بلا رہا ہوں، اور ان کو دیکھو گے تو اللہ کا دین بھی سمجھ میں آئے گا، اللہ کے دین کی فضیلت بھی سمجھ میں آئے گی، اللہ کے دین کی فضیلت. اب رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا وصفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. اے علی، جب بھی ہماری اس محفل کا دنیا والوں کی کسی بھی محفل میں تذکرہ کیا جائے، وفیہ جمع من شیعتنا، اور وہاں کچھ محب و شیعہ ہمارے موجود ہو، تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ دیکھو بیٹھے تم ہو، نتیجہ تمہارے مومنین کو مل رہا ہے. دیکھیے یہ بات ہے تھوڑی سمجھنے کی، کہ اگر یہ اہل بیت کے راستے سے نجات ملے گی، اہل بیت کے راستے پر عمل کرنے سے نجات ملے گی، اہل بیت کے راستے پر مکمل ان کی پیروی کرتے ہوئے سعادت ملے گی، فوز ملے گی، کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی، انسان سعادت مند ہو جائے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی ہمارے اس جلوس کی، جلوس یعنی اس بیٹھنے کی، جو چادر یمنی کے نیچے بیٹھے ہیں، جب بھی زمین پر کوئی بھی محفل منعقد ہو، اور اس میں ہمارے شیعہ بھی ہوں اور وہ تذکرہ کریں تو نزلت علیہم الرحمہ. ذکر ہمارا ہے لیکن ایسا ذکر ہے جو نزول برکت کا سبب بن جاتا ہے. نزلت علیہم الرحمہ صرف یہی نہیں, صرف رحمت نازل نہیں ہوتی ہے, حفت بہم الملائکہ, ارے جو ہمارا ذکر کرتا ہے نورانی ہو جاتا ہے, فرشتوں سے اپنے حصار میں لیتے ہیں. نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ, ملائکوں کا اظہار کر لیتے ہیں یہ نورانی ہو گئے ہیں, آؤ ان کی نورانیت سے قسم نورانیت کریں. اور وَسَخَّرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا, اور جب تک کہ اس محفل سے متفرق نہیں ہوتے ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں. درود جی محمد و آل محمد کا. درود جی محمد و آل محمد. تو ملائکہ بھی گھیر لیتے ہیں, خدا کی رحمت و برکت بھی نازل ہوتی ہے اور ملائکہ استغفار بھی کرتے ہیں. اب یہ خدا کہہ رہا ہے اگر اس راستے سے آؤ گے تو خدا کی رحمت بھی, ملائکہ کا استغفار بھی, ملائکہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے, تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے, تم ملائکہ کے ہم نشین ہو جاؤ گے. بلکہ تم ہم نشین نہیں ہوگے, ملائکہ تمہارے ہم نشین ہونے پر افتخار کریں گے. ملائکہ تمہارے ہم نشین اس لیے کہ تم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہو, تم آئے تطہیر کی روشنی میں اہل بیت کا ذکر کر رہے ہو. اور یہاں پہ مجھے رسول اکرم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے, فرماتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھنا, ایک گھنٹہ بیٹھنا در حقیقت میری مسجد نبوی 3 دن کے اعتکاف سے افضل ہے. تو یہ اہل بیت نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کو عربی میں پڑھ کر بہت اچھی خوبصورت آواز میں پڑھ کے چلے جائیں, نہیں, سمجھیں رسول اللہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے تو آیت تطہیر نازل ہو گئی. اس آیت تطہیر کا نتیجہ یہ ہوا, خدا کہتا ہے دنیا میں میرے فرشتے در حقیقت تمہارے لیے نزول برکات کا سبب بنیں گے, تمہارے لیے استغفار کریں گے, تم پر رحمت برکتیں نازل ہوں گی, تمہارے ساتھ ہم نشین ہونے پر افتخار کریں گے. تم ایک گھنٹہ میں بیٹھا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ تو اتنے سارے نتائج ملیں گے, تم بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھو تو یہ سارے پرابلم خود بخود حل ہو جائیں گے. بھائی ہوتا ہے نا شوہر تھکا ہوا گھر آیا, بیوی نے کہا ذرا بچے کو تو لیجیے آپ, ارے بھائی میں تھکا ہوا آیا ہوں, جاب کر کے آیا ہوں, سانس تو لینے دو, پانی تو پلا دو, ایک کپ چائے کا تو پوچھ لو بیگم, یہی کہتے ہیں نا, ناراض ہو جاتا ہے انسان. تمہارے لیے تو کما رہا ہوں, بچوں کے لیے کما رہا ہوں, ماشاءاللہ جزاک اللہ, آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں میں, آپ کماؤ بہت ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ سے آپ اپنی فیملی کے لیے کما رہے ہیں, لیکن توجہ رکھیے گا بچے کو نہیں معلوم کہ آپ کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے, وہ آپ کے پیار اور محبت کا طالب ہوتا ہے. آپ ایسا نہ ہو کہ کمانے والے باپ تو بن جائیں لیکن پیار دینے والے باپ نہ بنے. اہل بیت کی حدیثیں کے ساتھ یہی بتا رہی ہے کہ کمانے والے باپ بھی بن کے دکھاؤ اور پیار نشاور کرنے والے باپ بھی بن کے دکھاؤ. درود جی محمد و آل محمد. اب کیا کہا حضرت علی نے, فقال علی اذن, یعنی اب, کب اب, کہ جب خدا نے کہا نزلت علیہم الرحمہ, رحمت نازل ہو گئی, ملائکہ نے ان کو گھیر لیا ہے اور ان پر استغفار کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ متفرق نہیں ہو جاتے. تو اس کے بعد کہا اذن اب, واللہ فوزنا, ہم فائز ہو گئے. وہ فوز توجہ فرمائیے گا, کون کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پر فوز کا مطلب پتا چلا, فلاح کل سمجھا چکا تھا, آج فوز یعنی اعلیٰ درجے کی کامیابی. فوزنا وفاز شیعتنا, ارے ہم بھی اعلیٰ درجے پر, ہمارے ساتھ ہماری پیروی کرنے والے شیعہ بھی اعلیٰ درجے پر. اب فوج کا مطلب سمجھ میں آیا نا, کہ فوج اعلیٰ درجے کی سب سے اونچی کامیابی. تو مولا کہہ رہے ہیں
کہ جب ہمارا ذکر کرو گے اور ہماری راہ پہ آ جاؤ گے, جب تمہارا عمل ہماری تعلیمات کے مطابق ہوگا تو گھر میں بیٹھنا ہی کیوں نہ ہو. ارے اہل بیت کا بیٹھنا اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ خود بھی اعلیٰ درجے پر اپنے متبع افراد کو بھی اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیتے ہیں. درود سے محمد وال محمد تا. کہ خود بھی اعلیٰ درجے کی, ایسا تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا. یہ ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے, اہل بیت کے لیے نہیں ہو سکتا. ہمارے تو یہ ہوتا ہے, کل مثال دے چکا نا کباب والی مثال, کہ اگر کوئی دوست آ جائے تو کباب تو فلاں کے لیے ہے, آپ ذرا چائے پہ ان کو فارغ کر دیں. نہیں, یہ وہ ہسی ہے, یہ وہ ہسیاں آئی وہ گھرانہ ہے جو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں خدا کی راہ میں, سب کچھ دے دیتے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ فازا, اگر چاہتے ہو کامیابی تو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا. اور قرآن بتا رہا ہے کہ کس طرح کامیابی ملے گی. اس کے بعد رسول اللہ نے دوبارہ کہا, یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبر نہاد فی محفل من محافل اہل الارض. کہ جب بھی کسی محفل میں جس میں شیعہ موجود ہوں, محب موجود ہوں, چاہنے والے موجود ہوں, تو پھر جب بھی یہ تذکرہ ہو کیا ہوگا, اگر کوئی غمگین ہوگا تو خدا اس کے غم کو دور کر دے گا, اگر کوئی پریشان ہوگا خدا اس کی پریشانی کو دور کر دے گا, اگر کوئی حاجت مند ہوگا ولا طالب حاجت الا قضى الله حاجته, خدا اس کی حاجت کو پورا کر دے گا. اس بار مولا کہتے ہیں کذالک فزنا وسعدنا, ہم بھی کامیاب ہوئے ہم بھی سعید ہوئے. وکذالک فاز شیعتنا, ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے وہ بھی سعید ہوئے. درود بھیجے محمد وال محمد. تو اہل بیت اور قرآن بتائیں گے کہ ہمیں ان کے راہ پہ چلنا. قد افلح المؤمنون, مؤمنین کامیاب ہو گئے ہیں. اور مؤمنین کیسے کامیاب ہو گئے کہ دیکھیے مؤمنین کا لفظ ہے بہت اہم ہے, ایمان کا لفظ بہت اہم ہے. اور خدا کہہ رہے صرف آج کے مؤمن نہیں بلکہ جو رسول کے ساتھ ساتھ مؤمن ہے, جو رسول کے ساتھ ساتھ مؤمن ہے وہ بھی کامیاب. اسی لیے قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. کون لوگ ایمان ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. تب جو فرمائیے گا بھائی جو نماز پڑھے گا, جو زکات دے گا حالت رکوع میں, وہی تو ایمان والا ہوگا نا خدا پہ. یہ ایمان کی الگ سے شرط کیوں لگائی خدا بند عالم نے؟ توجہ فرمائیے گا بھائی, آئے سنی بھی ہے. ایک نیا نقطہ دینا چاہتا ہوں فضیلت مولا کائنات کا, ایک نیا نقطہ دینا چاہتا ہوں. انما فقط تمہارے ولی اللہ, اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہے. الذین, وہ صاحب ایمان جو نماز بھی پڑھے اور حالت رکوع میں زکات دے, تو خدا کہے گا کہ دیکھو سب سے پہلی بات یہ کہ ولایت کا تعین ہم کریں گے تم نہیں کرو گے. انما ولیکم اللہ, اللہ کہے تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, وہ صاحب ایمان ہے جو حالت نماز میں اور زکات دینے والے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور اشارہ کیا ہے, یہ الذین آمنوا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو رسول کی سیرت میں دیکھو سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے, جو اللہ پر بھی ایمان لا رہا ہے رسول پہ بھی ایمان لا رہا ہے. جو سب سے پہلے ایمان لائے گا وہی ولی بننے کا مستحق قرار پائے گا. تعین کر رہے ہیں, ولایت ہم بتائیں گے, ہدایت ہم تمہیں دیں گے. انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے. اس وقت کیسے دیتے ہیں؟ والذین یقیمون الصلاۃ, جو لوگ زکات دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دے دیتے ہیں. توجہ فرمائیں گے, یہ آمنو کی شرط کیوں لگائی؟ اس سے پتہ چلا اللہ بتا رہا ہر ایمان والا نہیں, ہر کلمہ گو نہیں, بلکہ وہی جو دعوت ذوالشیعہ میں
ساتھ ساتھ ہے، تین دفعہ علی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، بیٹھ جاؤ علی، ذرا ان کی زبانیں کھلنے دو، ان کے جوہر کھلنے دو، میں دیکھ رہا ہوں، یہی نہیں ان کی اولاد تمہارے مقابلے میں آنے والی ہے۔ بس یہ کہہ کر رسول اللہ نے تین دفعہ علی کو بٹا کر حجت تمام کر دی کہ دیکھو ایمان والا ہوگا تو ایسا ہوگا۔
سمجھ میں آگئے نا، خدا کہہ رہے قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے ہیں۔ کون سے مومنین فلاح پا گئے ہیں؟ وہ مومنین جو حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں۔ ارے جس کا ایمان ہی دعوت ذوالشیرہ میں رسول کی تصدیق سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ یہ کہتے ہیں واسمعوا واطیعوا، اس کی بات سننا، اس کی پیروی کرنا، یہ میرے بعد تمہارا جانشین ہوگا۔ تو ایک دفعہ قریش کے کافر کہنے لگے، لو بھائی ابو طالب اب اپنی بیٹی کی پیروی کرنا، اب اپنی بیٹی کی پیروی کرو، ایک تو محمد تمہارا بھتیجا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اب ایک اور بھی تم نے ساتھ لگا دیا، اب اپنی بیٹی کی پیروی کرو۔ حضرت ابو طالب مسکرانے لگے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، جب حضرت آمنہ کی ولادت ہوئی تھی اور ہمارے اہل سنت برادران پہلی رب الاول سے آغاز کر دیتے ہیں سرکار کی آمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ ہم بھی نو رب الاول سے، اور میں تمام نو خانوں سے درخواست کروں گا، دیکھیں جائیے اہل سنت کے ساتھ شامل ہوئیے، ان کی محفل میلاد میں جائیے، ادب احترام سے ان کو اپنی محافل میں بلائیے، نعت خوانی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس وقت جو دشمن کی کوشش ہی یہی ہے کہ شیعہ سنی کو دور کر دے، اور وہ افراد جو غلط طریقے سے تبرع کرتے ہیں در حقیقت آپ کے غلط تبرع کی وجہ سے، غلط روش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، عام اہل سنت بھی آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت آیت اللہ خامنہ ای کا فتویٰ موجود ہے کہ کسی کے مقدسات کی، ازواج مطہرات کی، خلافہ کی توہین اس طرح جائز نہیں ہے۔ ہم سب کہنے لگے جناب یہ تو انہوں نے تبرع کو ختم کر دیا دین سے، کس نے کہا تبرع کو ختم کر دیا؟ آپ کو تہذیب دین سکھائی آیت اللہ خامنہ ای نے، یہ تبرع کو ختم نہیں کیا، آپ کو انداز بندگی سکھایا ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ صرف اس مجلس کو، اس نو نمبر کی سادات کالونی کو دیکھ رہے ہیں، وہ فقی پورے عالم اسلام کی مصلحت کو دیکھ رہا ہے۔ توزیع نگرانی، پیار و محبت سے تولا تبرع سب نے کیا ہے، لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو میں محفل حسینی بھی کہہ چکا ہوں، مجلس میں بلانا آپ کا کام ہے، دلوں کو پلٹانا خدا کا کام ہے، لیکن اگر آپ کی مجلس، آپ کا ماتم، آپ کا انداز بیان، آپ کا شعر، آپ کا کلام ہی دوسرے کی نفی کرے پہلی منزل پر، تو وہ مسلمان آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے گا، آپ کے فرجہ پہ نہیں آئے گا۔ آپ کا کلام، آپ کا شعر، آپ کا انداز ماتم، آپ کا انداز تبادلہ، آپ کا انداز تبادلہ، آپ کی خطابت، آپ کی مجلس، آپ کی دعوت، آپ کا پوسٹر، آپ کی ہر چیز، اس کو فرشہ اعلیٰ پر لے کر آئے، دروازے مت بند کریں، ان کو بلائیں تاکہ آپ مل کر متحد ہو کر ان دشمنوں کا، امریکہ کا، اسرائیل کا، انڈیا کا، اور جو دشمن طاقتیں ہیں جو اس وقت پاکستان کی سرحدوں پر اور سرحدوں کے اندر مسلمانوں کو لڑا رہی ہیں، ان کا مقابلہ کر سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ بچے بہت اچھے ہیں، ان میں حاصل کرنے کی صلاحیت بہت ہے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں، جیسا آپ بتائیں گے ویسا عمل کریں گے، جیسے بڑوں کا عمل دیکھیں گے ویسا ہی یہ عمل کریں گے۔ لہذا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو دعوت اتحاد دیں۔ تو جب چونکہ نقطہ آ گیا تھا، لہذا چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ بھی حضرت ابو طالب کی شان میں عرض کروں۔ جب سرکار کی آمد ہوئی، فاطمہ بنت اسد پہنچی حضرت ابو طالب کی خدمت میں،
اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ، اتنا نورانی بچہ پیدا ہوا، تمام اوصاف بتائے، وہ تمام حالات بتائے جو ولادت کے وقت تھے، حضرت ابو طالب سر جھکائے سن رہے ہیں. ہوتا ہے نا خواتین، یہ مردوں کے لیے درس ہے حضرت ابو طالب کی سیرت سے، کہ اگر بیگم صاحبہ فل بھری بیٹھی ہیں اور سنا رہی ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، پڑوس میں یہ آ گیا پڑوس میں وہ آ گیا، آپ کی مردانگی کیا ہے؟ خاموشی سے سر جھکائے سنتے رہے. جہاں آپ نے پتہ نہیں ہے تمہیں کیا ہوتا ہے، میں کیسے جاب کر رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں کتنی تنخواہ ہے، ادھر ادھر کیوں دیکھتی رہتی ہو، جیسے ہی آپ نے کہا وہیں سے دوبارہ سے پاکستان انڈیا کی جنگ شروع ہو جائے گی. کیا ہے؟ حضرت ابو طالب سر جھکائے سنتے رہے. اس کے بعد جب حضرت آمنہ کہہ چکی، درد دل کر چکی، اتنا اچھا اتنا پیارا بیٹا پیدا ہوا ہے آمنہ کے گھر میں، ادھر سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے فاطمہ تیرے بطن سے بھی اس کا وسیع پیدا ہوگا. کب کی بات ہے؟ یہ ابھی رسول اکرم پیدا ہوئے ہیں تو وصی مصطفیٰ کی ولادت کی خبر دے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ابو طالب نہیں ہے، یہ علی کا باپ نہیں ہے، یہ ولی ابن ولی ہے جو عالم غیب کی خبر دے رہا ہے. حضرت ابو طالب بتا گئے، 30 سال بعد کی خبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے. اور میرا اور آپ کے لیے بتا، اگر مومن بننا چاہتے ہو، کبھی بیگم صاحبہ اگر فل موڈ میں ہو تو سر جھکائے سنتے رہو، پیار سے محبت سے جواب دو. جب تم مسکرا کے جواب دو گے، خود بخود اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ حضرت ابو طالب مومن بننا چاہتے ہو نا، تو پھر میری طرح مومن بن کے دکھاؤ. درود بھیجو محمد وال محمد. یہ بات سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، جا کے ذرا کر کے دیکھیے گا، پھر مزہ آئے گا. کرام الدین کا عام مولانا صحیح کہہ رہے تھے کہ مومن بننا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا نہیں، خدا کرے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. کل ایک صفت بتا چکا ہوں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرتے ہیں. دوسری نشانی کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کون سے مومنین فلاح پا گئے، کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ الذین هم عن اللغو معرضون، جو بری بےہودہ بے حیا کی باتوں سے منہ پھیر لینے والے ہیں. دوسری صفت ہی بیان کی کہ جو مومن ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے، جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ بے حیائی کے کاموں کے پاس نہیں پھٹکتا، وہ بے حیائی کے کاموں کی طرف نہیں آتا. اب یہ بے حیائی کیا ہے اور اس سے اعراض کیا، صرف دو تین جملوں میں چاہتا ہوں اس کو اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کروں. معرضون، معرض اعراض، اعراض یعنی روح گردانی، منہ پھیر لینا. لیکن منہ پھیر لینا کیا صرف واقعی منہ کو پھیر لینا ہے؟ نہیں. جس طرح آپ مثال کے طور پر دعا توسل میں پڑھتے ہیں، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. انا توجہنا، کہتے ہیں انا توجہنا یعنی میں نے آپ کی طرف توجہ کی، توجہ کی یعنی چہرہ کیا. وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہا جاتا ہے. توجہ کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، بار بار کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. توجہ یعنی صرف چہرہ نہیں، بلکہ چہرے کے ساتھ دل کا چہرہ بھی آپ کی اسی طرح ہونا چاہیے. بھائی اگر دعا توسل ہو رہی ہے، آپ نے کہہ دیا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اب آواز سے آواز ملانے کے لیے تو آپ نے کہہ دیا. لیکن اگر ساری توجہ جو ایس ایم ایس پر ہو، پیر کھجانے میں ہو، سر کھجانے میں ہو، کتنے افراد آ گئے، حصہ تو کم نہیں پڑ گیا، تو دل کہیں اور ہے، چہرہ کہیں اور ہے، تو بس امام کے سامنے کیا کرنا ہے، دل بھی امام کو دینا ہے
اور چہرہ بھی امام کے سامنے کرنا ہے. درود جی محمد وال محمد. کل میں نے مثال دی تھی نا, جب مہمان آتا ہے اور جب جانے لگتا ہے آپ اسے عذر خواہ کرتے ہیں, جناب کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف فرمائیے گا, کوئی غلطی ہو گئی ہو یقیناً ہاں آپ کی میزبانی کا حق ادا نہیں کر سکے. اور جب جا رہا ہوتا ہے تو اپنی قیمتی ترین چیز اسے دیتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے. اب ایام عزا جا رہے ہیں, اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کو خوش کریں تو اپنی قیمتی ترین چیز امام حسین کو دیں. نوجوان بچے ذرا غور سے میری آواز سنیں, میری بائیں بہنیں نوجوان بہنیں میری آواز سنیں, غور سے سنیں, سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے آپ کی؟ وہ آپ کا دل ہے. امام کو دے دیں, جب امام کو دے دیں گے نا تو پھر امام کو معلوم ہے کہ آپ کے دل کو کیسا رکھنا ہے. امام کو معلوم ہے کہ آپ کے دل کو کیسا رکھیں گے. لیکن اگر اس کو کہتا ہوں وہ جیسے ایک تلے والی نماز ہوتی ہے نا, دو پڑھی, چار نہیں پڑھی, چار پڑھی, آٹھ نہیں پڑھی, آٹھ پڑھی, بارہ نہیں پڑھی, دو دن پڑھی, چار دن نہیں پڑھی, چار دن پڑھی, آٹھ دن نہیں پڑھی. یہ ٹلے والی نماز جو ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے جملہ کے کہ جارو ان کے لینگویج میں, یہ کیا ہے؟ بعض وقت ہم بھی اہل بیت کو دے دیتے, محرم آ گیا, پہلی محرم سے دس محرم امام حسین کو دل دے دیا, اس کے بعد واپس مولا برداشت نہیں ہو رہا, کیا کرے, آنکھیں بھی تو ہیں نا, کان بھی تو ہیں, سننا بھی تو ہے, دل بھی تو ہے. لیکن امام کہہ رہے نہیں, دل دینا ہے تو جب دے دو تو واپس نہیں لو, اس لیے کہ جب تم اس امین حسی کو دل دے رہے ہو تو دل دو گے تو اسے خدا اور اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا تمہیں ملے گا, اہل بیت کی محبت سے مملو قرار پاؤ گے اس کو. دو دل دینا ہے امام حسین علیہ السلام کو, لیکن دو روز اور چار روز کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے یہ سودا کریں. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے قسم خدا کی. جس نے بھی حسین سے سودا کیا ہے وہ کبھی دنیا اور آخرت میں نقصان نہیں ہو رہا سکتا. دور مل کے میرے محمد وال محمد. کل وسیم صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں گے. دور بھیج محمد وال محمد. بری باتوں سے اب دو مہینے آٹھ دن اس قوم نے عاشق حسین, عاشق حسین قوم نے عزاداری کی ہے, علم اٹھایا ہے, ماتم کیا ہے, سینہ زنی کی ہے, فرش عزا بچھائی ہے. اب دو مہینے بعد, آٹھ دن بعد جب ایام عزا جا رہے ہیں تو پھر اب حسین کی محبت کو اپنی آنکھوں میں بسا لیں, اہل بیت کی محبت کو اپنی آنکھوں میں بسا لیں. ایسا نہ ہو کہ ایام عزا ختم ہو جائیں اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت حاصل نہ ہو سکے. علم کی زیارت تو کریں لیکن آنکھیں گناہ, کان گناہ, زبان گناہ. تو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے دو مہینے آٹھ دن بعد کہ تم گناہوں سے اجتناب کرنا سیکھو, گناہوں سے فاصلہ. تم کس کا نام اٹھا رہے ہو؟ عباس کا. وہ عباس جس نے وفا کی ہے حسین سے. اب اگر تم علم اٹھا رہے ہو اس وفادار کا تو پھر عباس سے بھی تو وفا کرو. تمہاری آنکھیں بھی تو عباس سے وفا کریں, تمہاری زبانیں کوئی گندی بات نہ کہیں, کوئی فحش جملہ تمہاری زبان میں نہ آئے, تمہارے کان بھی وفا کریں عباس سے, کوئی گانا, کوئی غیبت, کوئی بری بات نہ سننا, تمہاری آنکھیں بھی وفا کریں عباس سے, کسی نامحرم کو نہ دیکھنا, کوئی کبھی اور بری اور گناہ کی چیز نہ دیکھنا. زین گرامی, اب مولا کائنات سے پوچھئے, مولا کائنات ہم کیسے روگردانی اختیار کریں, کس طرح گناہوں کو ترک کریں؟ تو ایک دفعہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص کھڑا ہوا تاکہ مولا یہ بتائیے کہ زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارا موضوع قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں مومن کی صفات ہے, سورہ مومنین کی, سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی اور اسی کے ذیل میں اپنے نکات کو آپ کے اذہن عالیہ تک منتقل کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا زندہ گرامی, کس طرح مولا کائنات کہتے ہیں تم زندہ لاش کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, یعنی جس کا دل دھڑک رہا ہو, اس کی روح مر گئی ہو, جس کی سانس آ جا رہی ہو, اس کا ضمیر مردہ ہو گیا, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ زندہ لاش کسے کہتے ہیں. اور اگر تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو تم حقیقت میں زندہ ہو جاؤ گے جو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. کیا ہوا؟ ملائکہ نے دیکھا ایک شخص اس کے سامنے گناہ کا فعل انجام دیا جاتا ہے, وہ دل سے بڑا سمجھتا ہے, زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے, ہاتھ و پیر سے اسے روکتا ہے. میں بہت جلدی جلدی اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں, ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور چونکہ کل 8 رجب ہے, میرے 11 امام کی شہادت ہے, لہذا چاہتا ہوں کچھ جملے امام کی شہادت سے متعلق اور کچھ جملے 9 رجب امام زمانہ کی امامت کے پہلے دن سے متعلق آپ کے سماعت کی نظر کروں. اس لیے میرے لہجے میں جو سرعت ہے اسی لیے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے موضوع کو سمیٹ سکوں. ایسا نہیں کہ نہیں, گناہ کا ایک فعل اس کے سامنے کوئی انجام دے رہا ہے, دل سے بولا سمجھا, زبان سے بولا, ہاتھ و پیر سے روکا, اس نے 3 اچھائیوں کو پایا. مولا کہتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے کوئی برا عمل انجام دیا جاتا ہے, دل سے برا سمجھتا ہے, زبان سے روکتا ہے. بھائی آپ نہیں کریں, دیکھیں ڈانٹے نہیں کبھی, جب بھی آپ کسی نوجوان کو سمجھانے کے بجائے ڈانٹ دیں گے تو پھر اس میں بغاوت کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. پیار سے سمجھائیں, سب کے سامنے بھی نہیں, بیٹا ادھر آئیے, کوئی نوجوان اگر جلوس میں کوئی غلط بات کر رہا ہے پیار سے لے جائیے, بھائی آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے. خواتین مائیں بہنیں آتی ہیں, آپ بے پردہ نہیں آئیے, اس لیے کہ آپ جناب زینب کی بے پردگی پر ماتم کرنے آئی ہیں. تو آپ بے پردہ ہو کر کس کا دل خوش کر رہی ہیں؟ یزید اور آل یزید کا. اگر آپ پردے کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, عفت کے ساتھ آئیں گی تو پھر جناب زہرا آپ کے لیے دعائیں دیں گی. اگر کوئی غلط کام کرے پیار سے سمجھائیں. دوسرا وہ شخص ہے کہ جو جب گناہ دیکھتا ہے زبان سے بولتا ہے, دل سے بڑے سمجھتا ہے, ہاتھ سے نہیں روکتا, اس نے 2 اچھائیوں کو پایا. اس بعد مولا کہتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے کوئی گناہ کا عمل انجام پاتا ہے تو دل سے بڑا سمجھتا ہے, زبان سے نہیں بولتا, لوگ کیا کہیں گے, ڈر جاتا ہے, خوف کا شکار ہو جاتا ہے, شرم آ جاتی ہے اس کو, مثال کے طور پر میں کیسے کہہ دوں, اور ہاتھ و پیر سے نہیں روکتا. مولا کہتے ہیں اس نے 1 اچھائی کو پایا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں چوتھا وہ شخص ہے جس کے سامنے کوئی گناہ کا عمل انجام پاتا ہے, نہ دل سے برا سمجھتا ہے, نہ زبان سے اس کے خلاف کوئی لفظ نکالتا ہے, اور نہ اپنے ہاتھ و پیر سے اسے روکتا ہے. یہ ہے زندہ لاش. جی تو رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, لیکن در حقیقت یہ مر گیا ہے, اس کا دل مردہ ہو گیا ہے. اس لیے گناہ دیکھ کر جب اس کے ایمان میں غیرت پیدا نہ ہو تو پھر ایسا انسان مر جاتا ہے. آنے لب معرضون, اور اپنے سامنے انجام پانے والی لب بیکار, بےہودہ, بے مقصد, لا یعنی باتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں مومنین. اور اس کے بعد بس میں آیت کو اور مختصر کر دوں, تمام آیت کی شرح اور تفسیر میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. آخری آیت جو میرے مدد نظر ہے, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, جو اپنی امانتوں کو بھی اور اپنے عہد و پیمان کو بھی پورا پورا ادا کرنے والے ہیں. یہ کون سی امانت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ امانات ہیں وعدے. نوجوان بچے خصوصاً میری بات کو غور سے سنیں, اس لیے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایام ازا ختم ہو رہے ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا ایام ازا ختم ہو جاتے الوداع یا حسین, نہیں, حسین سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے یہ کہا الوداع یا حسین تو ہماری تباہی و بربادی کا پہلا دن ہوگا, بلکہ یوں کہوں اسی دن ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, دوسرا شاید لمحہ آئے بھی نہ کہ الوداع یا حسین. حسین سے الوداع کبھی نہیں ہو سکتے. ہاں ایام عزا ختم ہو جاتے ہیں, انداز مودت بدل جاتا ہے, انداز مودت بدل جاتا ہے. اس لیے کہ بہت سے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو کل نہیں تھے, لہٰذا ان کے لیے چاہتا ہوں کہ یہ 8 ربیع الاول کا پیغام, 9 ربیع الاول کا پیغام ان تک پہنچ جائے کہ ہمارا سو, ہماری فرش ازا, ہمارا انداز ماتم, ہمارا انداز گریہ اور عزاداری اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق, ہمارا جشن و سرور اور منخبر پڑھنا وہ بھی اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. نگرانی, اب خدا کہہ رہا ہے یہ اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں. یہ کون سی امانت ہے؟ یہ عزاداری امانت ہے جناب زینب کی, یہ عزاداری امانت ہے حضرت زینب کی. حضرت زینب کہ یہ جو عزاداری تمہیں دی گئی تھی تو تم نے کئی منمانی چیزیں تو شامل نہیں کر دی اس میں, اپنی پسند کی چیزیں نہیں. یہ امانت ہے, اس امانت کو کما حق کہو ویسا ہی تمام بیعتوں سے, گناہوں سے, برائیوں سے بچاتے ہوئے. یہاں پر ایک اور, کل کچھ ماتمی نوجوانوں کے ساتھ ہماری نشست تھی, اس میں کچھ بچوں نے سوال کیا کہ مولانا یہ خواتین آتی ہیں بے پردہ ہوتی ہیں, ان کو نہیں آنے دیا جائے. میں نے کہا دیکھو بیٹا, اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا, آپ کا یہی دوست جو آپ کے برابر بیٹھا ہے بیمار ہو جائے, تو کیا آپ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, اس کے آنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں, یا آپ کا اس سے اخلاق, آپ کا اس سے رویہ, آپ کا اس کا کیئر کرنا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی زیادہ کیئر کرتے ہیں, زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں. اگر عزاداری میں کہیں کوئی گناہ نظر آئے تو یہ نہیں کہ ہم گھر جا کے بیٹھے بس ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, نہیں. اگر آپ نے یہ کام کیا, کم سے کم آپ یہ زبان سے کہیں, دل سے برا سمجھے, ہاتھ پیر سے اس کو روکنے کی کوشش کرو. علماء کی سربراہی میں جب بھی کوئی اجتماعی سطح پر آپ چاہیں کسی گناہ کو روکیں تو ہمیشہ علماء سے مشورہ کر کے ان کی سربراہی میں کوئی ایسی کمیٹی بنائے جو ان تمام مسائل کی روک تھام کر سکے. اگر آپ خود آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اختلاف پیدا ہو, ممکن ہے اختلاف پیدا ہو. لہذا علماء کو ہمیشہ ان کی سربراہی میں, سرپرستی میں کام انجام دیں, اور خود کوشش نہ کریں. ہاں چھوٹی موٹی کوئی برائی ہے تو آپ اسے روک سکتے ہیں, بیٹا آپ یہ نہیں کریں. تو اجنبی کے نامی در حقیقت یہ امانت ہے اہل بیت علیہ السلام کی, حضرت سیدہ سجاد کی اور حضرت زینب کی, اسے اسی طریقے سے. اب اگر عزاداری میں کہیں گناہ نظر آئے تو پھر عزاداری کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ پہلے سے زیادہ عزاداری کی حفاظت کرنی ہے. جس آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اسے چھوڑ کر چلے نہیں جاتے بلکہ اس کی حفاظت و نگہداشت اور اس کے معالجہ و طبیب کا انتظام کرتے ہیں تاکہ یہ جلد سے جلد بہتر ہو کر ہمارے درمیان آ جائے. تو اگر عزاداری میں, جلوس میں کہیں گناہ نظر آئے تو پیار و محبت سے اسے درست کریں تاکہ ہم ایک دفعہ پھر عزاداری کے اس نورانی مقصد کو حاصل کر سکیں جو اہل بیت ہمیں لینا چاہتے تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. امانت ہی, یہ امانت ہے عزیزان گرامی, یہ دل امانت ہے آپ کے پاس, یہ محبت والدین سے امانت ہے. نوجوان بچے, یہ جو آپ ایس ایم ایس, یہ جو آپ فیس بک چیٹنگ, یہ دوسرے طریقے سے کسی سے دل لگا لیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت دی ہے جو آپ فری میں بانٹتے پھر رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے سے, ڈارلنگ, جانم, سنم, میری جان, تمہارے بغیر جی نہیں سکتا, مر جاؤں گا, فلاں فلاں فلاں, یہ جو آپ محبت بانٹ رہے ہیں نا, یہ اللہ نے بیوی کے لیے دی ہے, جس کو سنبھال کے رکھیے, یہ امانت ہے اللہ کی. اور اگر بیوی سے دو بول کم بولے وہاں تو بیوی تو بیچاری نہیں سمجھے گی, اللہ میاں سمجھ جائے گا اور وہ پکڑ لے گا. یہ محبت جو تمہیں دی تھی, جو تم فری میں ایس ایم ایس کے ذریعے سے بانٹتے پھر رہے تھے, یہ کم کی ہے تم نے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں یہ محبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ بیوی تک پہنچتے پہنچتے نوجوان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے طلاقیں, دوریاں, یہ سب کیا مسائل ہیں, اسی لیے ہیں. لو میرج بھی ہو جاتی ہے لیکن 3 دن میں طلاق ہو جاتی ہے, کیوں؟ تو یہ امانت ہے اللہ کی, یہ دل اس میں محبت خدا اور محبت اہل بیت ہونی چاہیے. اللہ پوچھے گا یہ محبت تمہیں اس فطرت سلیمہ دی تھی, کیا تھی؟ تم نے اس کو گناہوں میں آلودہ کیا, تم نے ادھر کی ادھر کی الا کی بلا کی ہر چیز اس میں گھسیڑنی شروع کر دی, تم نے ڈالنی شروع کر دی. بھائی ہر چیز جو بازار میں, روڈ پر, گلی میں پڑی نظر آ جاتی ہے کہ آپ سب کو اٹھا کے گھر میں لے آتے ہیں, گھر سجائیں گے, گھر بھر جائے گا ہمارا. وہ گھر بھرنا مقصد نہیں ہے, یہ دل کو در حقیقت اہل بیت اور خدا کے نور سے نورانی بنانا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. امانت ہی, یہ امانت ہے اللہ کی. لہذا یہ اس قسم کی باتیں جو اکثر نوجوان کر بیٹھتے ہیں نادانی میں, نوجوانی میں, نہیں سمجھیں, یہ اللہ اللہ نے جو محبت دی ہے یہ آپ کو گھر بسانے کے لیے دی ہے. اسی طرح نوجوان بچے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہیں تو وہ بھی اتنی جلدی دھوکہ مت کھائیں. مرد اپنی ذات میں شکاری ہوتا ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. لہذا یہ امانت ہے, عزاداری امانت ہے, والدین امانت ہے کہ یہ خدا ہم سے امانت لے لے اور یہ ہم سے ناراض مرے, خدا نہ خاص ہم ان کے حقوق ادا نہ کریں, یہ ہم سے ناراض ہو کے اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ امانت میں خیانت ہوگی. والذین ہم لاماناتہم, اپنی امانتوں کو پورا پورا ادا کرنے والے ہیں. وعہدہم راہون, یہ عہد کیا ہے, یہ عہد و پیمان کیا ہے, یہ وہی عہد و پیمان ہے کہ جس کے بارے میں پچھلے سال مسجد نبوی میں گفتگو کر چکا ہوں, لیکن یہاں پر ایک صرف نقطہ دینا چاہتا ہوں. تین قسم کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. دیکھیے نو ربیع الاول کو جب ایام عزا ختم ہوتے ہیں تو دوسری خوشیوں کے ساتھ سب سے بڑی خوشی جو ہمارے لیے ہے کہ ہمارے امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے. پہلا دن ہے امام کا, اب آپ کیسے ویلکم کریں گے؟ میں برتھ ڈے منانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن اگر کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو کیا وہ اپنے بچوں کو رولاتا ہے, تھپڑ مارتا ہے, اذیت دیتا ہے, اس کی دلی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ تو آپ کا امام زمانہ اس کی امامت کا پہلا دن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کے ذریعے سے اس کا دل دکھائیں. تو خوشی تو منائیں, علم پر لال کپڑا تو لہرائے گا, فریرا لال رنگ کا ہو جائے گا. بعض نوجوان لال رنگ کے کپڑے پہن لیتے ہیں, خواتین بھی شوق بڑھا دیتی ہیں, چوڑیاں بھی جیسے کہا کہ تقسیم ہوتی ہیں, مہندی بھی تقسیم ہوتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بس شوق بڑھائیں آپ. لیکن ایسا نہ ہو کہ امام کا دل دکھا رہے ہیں. یہ اہم مسئلہ ہے, یہ وہ عہد ہے جس کی جانب خدا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ عہدہم راؤں, یہ جو امام سے تم نے عہد کیا ہے. کیسے عہد کیا ہے؟ یہ جو ماں انہیں محبت حسین شیر کے ذریعے سے ہمارے رگ میں ہمارے خون میں داخل کی ہے, یہی وہ عہد ہے کہ جس کی جانب خدا کہہ رہا ہے اپنے عہدوں کو پورا کرو. اپنے سورہ مدد دعائے عہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی اجدد لہو فی صبیحت یوم ہذا عہدن وعقدن وولیتن. عہد یعنی یہ میرا عہد ہے مولا, یہ جو آپ کو سلام کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم کوفے والوں کو تو روتے رہے کہ تم نے 18,000 خطوط لکھ کے بلائے, لیکن یہ جو خط میں بھیج رہا ہوں, العجل 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 الساعة الساعة الساعة, مولا ابھی جلدی آئیے, ابھی کلام ہے بسر آن جھبکتے آ جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی جب امام آئے تو کہیں اور کھڑا ہوں, کسی چہرے کی محبت, کسی کے لبوں کا تبسم, کسی مال کی جھنکار, دنیا کی محبت آڑے آئے اور خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی امام کے مخالف کھڑا ہو. وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں کربلا میں تاریخ اور تاریخ کا آئینہ ہوں, اس پہ گفتگو کروں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا. کیوں لوگ اہل بیت کو جانتے ہوئے کہ نواز رسول مخالف ہو گئے تھے, وہ تھی دنیا کی محبت. شمر کون تھا؟ حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا ہے, لیکن قاتل حسین بن کیسے بنا؟ یہ اتنے افراد جو کربلا میں تھے جانتے تھے بہت سارے امام حسین کو. کیوں؟ حسین کی دشمنی ہے تاریخ. ایسا نہ ہو کہ جب تاریخ دوہرائے, امام آئے کربلا بنے, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وہ عہد ہی یہ ان کا عہد ہے اپنے امام زمانہ سے, اور اس عہد کو توڑنے والی سب سے بنیادی چیز گناہ اور دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت اور گناہ اس عہد کی دیوار کو جو ہم نے قائم کی ہے شیطان کے مقابلے میں آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہوتی رہتی ہے گناہوں سے. بس ازنِ گرامی, والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, یہ اپنی امانتوں کو بھی ادا کرنے والے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو بھی ادا کرنے والے ہیں, جس طرح ان شہداء نے کربلا میں ثابت کیا, جس طرح عصر حاضر میں ہمارے شہداء نے ثابت کیا. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر ہمارے تن سے جدا ہو سکتے ہیں لیکن ہم محبت حسین ابن علی سے دست بردار نہیں ہو سکتے. کتنی دھماکے کر لو, کتنے ہی قتل کر دو ہمارے افراد کو, کتنے ہی سواب اجاڑ دو, لیکن در حقیقت تو ہمیں محبت حسین سے محبت اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتے. سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن دل سے محبت حسین نہیں نکل سکتی. اس عہد کو یاد رکھیں, اور اگر چاہتے ہیں اس عہد کو پورا کریں تو گناہوں سے بچنے کے لیے دعائے توسل پڑھیں. مولا میں خود بھی چاہتا ہوں اور آپ میری مدد کیجئے. یا علی مدد کا معنی یہاں سمجھ میں آتا ہے, صرف گرتے ہوئے علی مدد نہیں, مولا سے روحانی مدد طلب کیجئے. اے مولا کائنات, اے کل ایمان میری مدد کیجئے, میں گناہوں میں غرق ہو رہا ہوں. بس اتنے کے لیے. شب آٹھ ہے نا, آج کس کو پرسا دینا ہے؟ آج اس کو پرسا دینا ہے جو صدیوں سے حسین پر گریا کر رہا ہے, جو صدیوں سے حسین پر گریا کر رہا ہے. کون؟ میرا اور آپ کا امام زمانہ. آٹھ ربیع الاول کے امام کی شہادت ہوئی ہے, یہ وارث خون حسین ہے, یہ وارث منتقم خون حسین ہے. آئیے امام زمانہ کو پرسا دیں, ایسا نہ ہو کہ امام کو پرسا دے کے اٹھیں اور کہیں ہماری آنکھوں زبان ہاتھ پیر فکر قلب عقید و عمل سے امام کو کوئی تکلیف ہو. وہ امام جو صدیوں سے حسین پر گریا کر رہا ہے. جب امام کو زہر دیا نا, تو ایک دفعہ امام تشریف لائے اور گھر میں آ کر لیٹ گئے, اور زہر ایک دفعہ بھرپور حملہ کرنے کے بعد جب خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں خون جاتا ہے وہ ایک درد پیس اور ایک اذیت انسان کو محسوس ہوتی ہے. اللہ بس جب میرے امام کو زہر دیا تو ایک دفعہ امام اس طرح مچلنے لگے کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال کر پھینک دیا. اللہ اکبر, نہ جانے امام کو کیا کیا یاد آیا ہوگا. بس امام کا غسل و کفن ہوا, میرا اور آپ کے امام زمانہ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا ہے, کفن بھی دیا ہے, نماز جنازہ بھی پڑھی ہے, دفن کا انتظام بھی کیا ہے, مگر میں کہتا ہوں میرا امام زمانہ روتا جا رہا ہوگا, کفن دیتا جا رہا ہوگا, میرا امام زمانہ اپنے بابا کو دفن کرتا جا رہا ہوگا. ارے کربلا کا منظر امام کے سامنے موجود ہوگا. اے میرے جد حسین, ہم مجھے معاف کر دیجئے گا. اے کاش کربلا میں ہوتا, ارے عالم کا لاشا اس طرح بے گوروں کا بننا پڑا ہوتا. یہی وجہ ہے امام زمانہ فرماتے ہیں, اے میرے جد حسین آپ کی مظلومیت پر ارے میں منظر کربلا دیکھتا ہے, لیکن تین قیامت کے منظر ایسے ہیں وہ کوئی مومن نہیں دیکھ سکتا. وہ کسی مومن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ منظر دیکھ سکے قیامت کا. وہ تین منظر کون سے ہیں؟ ایک گھوڑے سے حسین کا گرنا, زمین میں آنا, اور شمر کا سینے میں سوار ہونا, اور شمر کا سر تن سے جدا کرنا. ایک دفعہ مومن
چھپ گئے حسین اور حسین نظر نہیں آ رہے. ایک دفعہ اور اونچائی پہ چڑھیں گے. یہ دکھیاری بہن دیکھا پیروں پہ محلہ حسین کا لاشا. ارے کن خنجر کے بعد یا رسول اللہ آدھا حسین ہو مرمل میں جبا. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے. ارے مقدر آجا. ارے تیروں سے بدن زخمی. یا رسول اللہ جس کے عمار اور رضا کو لوٹ لیا اور اس کے بعد جب بہن آئی بھیا کے لاشے پر تو ایک ایسی جگہ پیار کیا ایک ایسی جگہ بوسا دیا. نہ نانا رسول نے دیا تھا نہ ہماری نے دیا تھا نہ ماں فاطمہ نے بہرا دیا تھا. ارے سن سکو گے وہ کون سی جگہ تھی. ایک دفعہ تیروں کو ہٹایا کٹی ہوئی رگوں کا بوسا دیا. یا رسول اللہ
ماتم حسین